الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، میرے ساتھ آپ تمام طلبہ دعا پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الحمدللہ ہمارے شاخ کے درس نظامی کے اسباق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل جلالہ کے کلام پاک سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی محبت عطا فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بخشے، اور اس کی صحیح ترجمانی امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. درجہ رابعہ کے نصاب کے مطابق سورہ یونس سے عنکبوت تک تقریباً یہ 10 پارے نصاب کا حصہ ہیں. اس کی سورت سورہ یونس ہے. حضرت یونس علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر، چونکہ اس میں ان کا واقعہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. مکی سورت ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی اصلاح اور اس وقت کے معاشرے کی جو خرابیاں بنیادی طور پر تھیں ان کا تذکرہ آتا ہے، ان کی اصلاح کی بات ہوتی ہے. عقیدے کی اصلاح اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے. عقیدہ توحید، حق تعالی کی قدرت اور اس کی عظمت کا یقین، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی اور اس میں بنیادی چیزوں کا تذکرہ پہلے آیا اور ثانوی چیزوں کا تذکرہ بعد میں آیا. مکی دور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے تقریباً 13 سال، اس میں عقیدہ توحید کی تبلیغ اور تشہیر آپ کا مد نظر رہی، اور بنیادی چیز اس شرک کو ختم کر کے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ لوگوں کے درمیان جمانا تھا. اس لیے مکی صورتوں کا محور زیادہ تر عقائد ہے. اب عقیدے کے اندر توحید باری تعالیٰ بھی ہے، صفات باری تعالیٰ بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت، اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا اعتقاد، اور پھر آخرت کے دن کا یقین. یہ تین بنیادی رکن ہوتے ہیں عقائد کے. مکی صورتوں کا بنیادی مضمون یہی رہا ہے. پھر ضمناً موقع کی مناسبت سے کچھ اور ہدایات بھی آئیں، اور اسی کے ذیل میں پچھلی قوموں کے تذکرے بھی کیے گئے. جنہوں نے صحیح عقیدہ اختیار کیا ان کی کامیابی کا بیان آیا، اور جنہوں نے اس میں خرابیاں پیدا کی یا صحیح بات تسلیم کرنے سے انکار کیا، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی اس کا تذکرہ بھی ہوا. مقصود یہی تھا بنیادی طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں عقیدے کی صحت پیدا ہو جائے، اور صحیح عقیدے کے ساتھ وہ اپنی عملی زندگی کو مرتب کریں. دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کا فکر اور نقطہ نظر درست ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل درست ہو. الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پر قائم ہیں. اپنے مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسلمان بنایا. عقیدے کے اعتبار سے ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بھی قائل ہیں، آپ کی رسالت کے ساتھ لازمی حصہ آپ کے ختم نبوت کا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو یہ بھی اس عقیدے کا لازمی حصہ ہے. الحمدللہ ہم سب اس کے ماننے والے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے پیشی، اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں انسان کا جنت میں جانا اور خدا کے نافرمان اور باغیوں کا جہنم میں جانا، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے مطابق صحیح توحید پر قائم رکھے اور ہمارے عقیدے کے اندر مضبوطی عطا فرمائے. مضبوطی کا طریقہ اعمال ہے. بنیادی طور پر انسان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک فکر اور خیال ہے. جیسے دنیاوی طور پر انسان کو خیال ہوتا ہے کہ فلاں چیز حاصل کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. تو بعض لوگ تو صرف سوچ کے رہ جاتے ہیں، بعض پھر اس کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں، تو اصل کامیابی ان کی ہوتی ہے اور اصل فکر اور اصل نظریہ ان کا مضبوط سمجھا جاتا ہے جو اپنے خیال کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. تو اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے صحیح عقیدے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان عقیدوں کی مضبوطی کے لیے عمل ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ جہاں کہیں ایمان کا ذکر آیا ہے، زیادہ تر اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے کہ اعمال صالحہ ایمان کی علامت بھی ہیں اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بھی ہے. جیسے انسان اللہ کو مانتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے سے اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح انسان جب اللہ کو بڑا سمجھتا ہے تو آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، زندگی کے مقصد میں کامیابی نظر آتی ہے. تو اس لیے عقیدے تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور قرآن کریم کی مکی صورتوں کا بنیادی مضمون عقائد کی صحت اور مضبوطی ہے. اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم بنیادی طور پر تو عقیدے کے قائل ہیں، لیکن ہمارے عقیدوں میں کمزوری ضرور ہے. اس کمزوری کی وجہ بدعملی بھی ہے اور کافروں کا غلبہ بھی ہے. جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس سے انسان کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتا ہے. جیسے بخار کی وبا پھیلتی ہے تو صحت مند آدمی بھی کچھ نہ کچھ ڈھیلا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس وقت کافروں کا ہر اعتبار سے غلبہ ہے. ہونا تو مسلمانوں کا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنی کچھ کمزوریاں ختم نہیں کی، اس لیے غیر مسلموں کا غلبہ ہے. عسکری طور پر بھی ہے، معاشرتی طور پر بھی ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی ہے، اور فطری طور پر انسان غالب قوموں سے متاثر ہوتا ہے، مرعوب ہوتا ہے، ان جیسے اعمال کر کے خوش ہوتا ہے. جیسے بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اپنے ابا کا بوٹ پہن کے سمجھتا ہے کہ میں ابو ہو گیا. اسی طریقے سے جو بھی مرعوب قوم ہوتی ہے وہ غالب قوموں کی نقالی نفسیاتی طور پر کر کے اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہے. تو اس وبا میں مسلمان قوم، چاہے عرب ہوں یا عجب ہوں، ہم سب اس میں مبتلا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے تو، لیکن کمزور ہے. اللہ کی ذات عالی پر جیسا یقین ہونا چاہیے، اس یقین میں کمی ہے. توکل ہونا چاہیے، اس میں کمی ہے. چنانچہ ہم ناجائز آمدنی کی طرف چلے جاتے ہیں، ناجائز کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری کمزوریاں اس کے نتیجے میں آتی ہیں. اس واسطے ضرورت تو ہم سب کی بھی ہے. ابتدائی طور پر تو اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، لیکن مزید مضبوط کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ کی توحید، انسان اللہ کو راضی کرنے میں جبھی لگتا ہے جب اس کے دل میں توحید بیٹھی بھی ہوتی ہے. دنیا ناراض ہو یا خوش ہو، اللہ راضی ہو، یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو خدا کی عظمت اور محبت کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے. ہم اس کے محتاج ہیں، سبھی طلبہ ہوں یا دیگر حضرات ہوں، ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں. عقائد کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اس کی صفات پر یقین رکھیں. تو یہ مکی صورتوں کا بنیادی مضمون ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی مفید ہے جیسے کسی نو مسلم یا کسی کافر کے لیے مفید ہے. ہر ایک کے افادے کے درجے الگ الگ ہیں. ہمارے لیے ایمان حاصل ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت تو نہیں کہ ہم اس سے خدا کو پہچانیں، اس کی صفات کو پہچانیں، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی صفات و ذات پر ہم یقین کو بڑھائیں. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت، اس کا فہم، اس کی تفسیر وہ ہمارے لیے مفید ہوگی. دل لگا کر ہم اپنے اس مضمون کو سمجھیں. اس بات کا بھی خیال رکھیں گے ہم جتنی نحو صرف پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں یا دیگر فنون پڑھتے ہیں، ان سب کا مقصد قرآن فہمی ہے. احادیث جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ مستند تفسیر ہے، قرآن کریم کی عملی تشریح ہے. قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، یہاں آ گیا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. عبادت کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اس مضمون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی یہ ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے. مختلف اعمال، مختلف طریقے اس میں بتائے گئے ہیں. تو حدیث شریف بھی در حقیقت قرآن کریم کی تفصیل ہے. جہاں اس میں اجمال ہے وہاں اس کی تفصیل ہے، جہاں اس کے اندر اطلاق ہے وہاں اس کی تقیید ہے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہی پڑھائی جاتی ہیں. اور براہ راست متن قرآن اور اس کا ترجمہ بھی مطلوب ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے. تو ہمیں پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن کریم کے مضمون کو سمجھنا چاہیے. اس کا حق یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں. ماشاءاللہ اس وقت جو ہمارے طالب علم نے پڑھی عبارت آیت پڑھی ہے، اچھی تلاوت کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھی ہے. تمام شرکائے جماعت کو اپنی تجوید کو بھی درست رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم جو عربی میں نازل ہوا ہے اس کے خاص قسم کے تلفظ ہوتے ہیں اور اس کی صفات ہیں ادائیگی کی، ان سب کو ہمیں اچھی طرح ملحوظ رکھ کے تلاوت کرنی چاہیے. اور تلاوت کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ترجمہ پڑھنے والا ایک تو ہوتا ہے عام آدمی، اس کے لیے علماء نے آسان ترجمے، آسان تفسیریں لکھی ہیں. ایک ہے درس نظامی کا طالب علم. طالب علم کے ترجمہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس انداز سے ترجمہ پڑھے کہ وہ دلیل سے ثابت کر سکے کہ اس کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. عام آدمی تو صرف ترجمہ پڑھ لے گا مضمون سمجھنے کے لیے، لیکن جو درس نظامی کا طالب علم ہے جس کے اندر دین کے ماخذ تک براہ راست رسائی کی تربیت دی جاتی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ جائے اور بتا سکے کہ یہ آیت اس میں کون سا جملہ مبتدا ہے، کون سی خبر ہے، اور اس مبتدا خبر میں کیا ربط ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی ترجمہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یہ اس کا ترجمہ ہے. جو سرسری ترجمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کو صرف مطلب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا یہی ترجمہ ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا. درس نظامی کے طالب علم نے چونکہ نحو پڑھی ہے، صرف پڑھی ہے، صیغے کے اعتبار سے، نحوی جوڑ کے اعتبار سے وہ سمجھا سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت آنی چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ تل کا کیا لفظ ہے، آیات الکتاب الحکیم اس کے لیے کیا ہے، اور حکیم کون سا صیغہ ہے، آیات کون سا صیغہ ہے، اس کا یہی ترجمہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ صلاحیت نحو صرف کی مدد سے آپ انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا اور قرآن فہمی میں بھی اضافہ ہوگا. اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر انسان اگر نحو صرف کے اعتبار سے بھی غور کرے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ نے تو پڑھا ہے کہ علم پر عمل کرنے سے برکت ہوتی ہے، تو نحو کا علم آپ نے پڑھا ہے، اس پر عمل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں پر اس کو جاری کریں کہ یہ نحوی اعتبار سے اس کی ترکیب کیا بن رہی ہے اور کیا ہو سکتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، صرف کے اعتبار سے یہ صیغہ کون سا ہے اور اس کا کیا تقاضا ہے، اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے. یہ جب آپ پڑھی ہوئی چیزوں کو اس پہ نافذ کریں گے تو اپنے علم پر عمل ہو جائے گا، اس عمل کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اس لیے اس کو سرسری نظر سے نہ لیا جائے. ترجمہ قرآن کریم ہی ہمارے دین کا بنیادی سبق ہے اور اس کو سمجھنا ہی اصل دین کو سمجھنا ہے. قرآن اصل ہے اور اس کے لیے سارے مضامین جتنے بھی ہیں سب اس کے معاون ہیں. تو معاونین پہلے پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. تو آپ حضرات ترجمے کی پوری تیاری کریں گے، مطالعہ کر کے اس کو سبق میں استاد کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ورنہ سرسری سے آپ نے گزار دیا تو ظاہر بات ہے کہ سرسری سے پھر وہ آدمی کے اندر تدقیق نہیں پیدا ہوتی اور مہارت حاصل نہیں ہوتی. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو آیات قرآنیہ پڑھیں تو ظاہر بات ہے آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ امام راضی کی تفسیر کریں. آپ سے اس کا مطالبہ ہے کہ آپ لفظ کو سمجھ لیں، کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو استاد صاحب سے آپ پوچھیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا پس منظر، جس کو شان نزول کہتے ہیں، اور یا اس کا حاصل ہونے والا فائدہ کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ذیلی طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے اساتذہ کی تقریر سے آئے گا، تو وہ بھی مقصود ہے. لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہم صیغہ سمجھ کر آیت کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں. اب اس میں پہلی تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی چونکہ آپ ترکیبیں اور تشریحات سنتے رہیں، یہ ایک آیت ہے جو حنفیہ کے نزدیک صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے. فصل بین الصور کے واسطے یہ آیت ہے. ہے یہ ایک ہی آیت لیکن ہر صورت کے آغاز پر لکھی جاتی ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک صورت کا جز بھی ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ اپنے استادوں سے سنیں گے. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جہاں اور بہت سی باتیں، ایک چھوٹی سی بات ملحوظ رکھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو کام اہم ہو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، ورنہ وہ ادھورا رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، ناتمام ہو جاتا ہے. کلو امر ذی وال کی حدیث آپ نے سنی ہے، مختلف طرق سے منقول ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ پہ نظر رکھ کر کام کرتا ہے تو ایک طرف تو اس کو اسباب کی کمی سے پریشانی نہیں ہوتی. جب اللہ مسبب الاسباب ہے، کام کرنے والے کی نظر مسبب الاسباب پر ہو تو اسباب کی کمی پر یا نہ ہونے پر وہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ کا نام لے کے کام شروع کرتا ہے. یہ اس کے حوصلے کا ذریعہ ہے. اور جب اللہ کا نام لے کے کام کرتا ہے تو اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اپنے کمالات پر نہیں ہوتی، تو اس کے اندر عجب اور تکبر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے آپ کے نام سے یہ کام شروع کیا اور آپ کی مدد اور فضل و کرم سے یہ پورا ہو گیا. تو جب نظر اللہ پر ہو تو انسان اپنے عمل پر شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مزید شکریہ ادا کرتا ہے، عجب اور کبر سے بچ جاتا ہے، تو اس کا عمل ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان سعی اور عمل کا پابند ہے، اور سعی اور عمل کو کارآمد بنانے کے لیے حضور نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی میں یا تو تعطل، کام نہ کرنا، سستی، کاہلی، نا امیدی، یہ شیطان پیدا کرتا ہے، اس سے انسان کام کرنے سے رہ جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، دن بھر کچھ کرتا ہی نہیں، کیا کروں کیا نہ کروں. شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، اداسی پیدا کرتا ہے، کم ہمتی پیدا کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا نام لے کے انسان اٹھ کھڑا ہو تو ساری چیزیں ہوا ہو جاتی ہیں، اور جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کارآمد ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف کام ضائع ہونے کا سبب ہوتا ہے انسان کا عجب اور تکبر، ہم نے یہ کیا، ہم ایسے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کر ڈالا. یہ شیطانی نعرہ ہے، آپ جانتے ہیں شیطان نے نعرہ لگایا تھا، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. تو یہ یاد رکھیے، جب آپ کے دل میں یہ جذبہ آئے نا کہ انا خیر منہ، فوراً استغفار کریں اور لاحول پڑے، تو یہ شیطانی نعرہ ہے. اور اچھے کام کرنے پر انسان کے دماغ میں یہ خناس ابھرتا ضرور ہے، لیکن جب اللہ پر نظر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تکبر سے بچا لیتے ہیں، شکر پیدا کر دیتے ہیں. تو بسم اللہ کا ایک چٹکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اللہ کا نام لو، حوصلہ بھی پیدا ہوگا اور شکر گزاری کے ساتھ کام بھی پورا ہو جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب تو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اپنے، یہ ایک موٹا سا نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ کام بھی خیریت سے پورا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. کاموں کی کارآمد ہونے کی اور نافعیت کی اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو جب بسم اللہ کی اس نیت سے آپ اپنے یہاں عملی طور سے کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فائدہ بھی نصیب ہوگا. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے بارے میں تفصیل آپ اپنے استاد سے سن لیجئے گا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اہل علم کا امتحان لینے کے لیے اس کا مطلب نہیں بتایا گیا، اس لیے عربی میں اس کا جملہ بولا جاتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی خوب جانتا ہے اپنی مراد کو اس کلمے سے. یہ ذالکہ کا اشارہ ہوتا ہے بحاضر الکلمہ. تو یہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. تھوڑی سی بات اور کر لیتا ہوں. اس میں مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے, مختصر سے میں عرض کر دیتا ہوں اپنے طلبہ کے سامنے. ہم جب پڑھتے تھے دارالعلوم میں تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی بزرگ مدرسے میں آتے تھے تو حضرت ان سے فرماتے تھے کہ طلبہ کو کوئی نصیحت کر دیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, حضرت کی آخر زندگی تھی اور بہت کمزور اور بیمار تھے, حتیٰ کہ ملاقات کے لیے بھی بیٹھنا مشکل تھا. تو ہمارے بڑوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ دونوں بزرگ لیٹ جائیں گے, ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اور آپس میں باتیں کر لیں گے. یہ اتنا ایسا زمانہ تھا. اس وقت میں حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ طلبہ کو کچھ کہہ دیجئے. تو حضرت نے فرمایا آپ کو تو پتا ہے میں تقریر نہیں کرتا. تو مفتی صاحب نے فرمایا میں تقریر کو کہہ بھی نہیں رہا, کچھ نصیحت کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں سے نکل کے حضرت دارالافتاء میں آ گئے جہاں ہمارے حضرت صدر صاحب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے. یہ پرانا دارالافتاء تھا اور طلبہ کو بھی اس زمانے میں یہیں جمع کرتے تھے. ہم سب وہاں جمع ہو گئے. حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے, طلبہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اساتذہ بھی تھے. اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اس قسم کا سفر کرتے تھے تو عام طور سے رائے بند وغیرہ جاتے تھے, تو قاضی صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے, قاضی عبد القادر صاحب, وہ امیر سفر ہوتے تھے, اور مولانا عمر پالنپوری وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ سب بھی مان تشریف لے آئے. تو حضرت نے طلبہ کو ایک نظر ایسے دیکھا اور فرمایا کہ پیارو مال کے پیچھے نہ پڑو, تمہاری جوتیوں میں آوے گا. بس حضرت کی تقریر تو ختم ہو گئی. اتنی سی بات تھی کہ پیارو مال کے پیچھے نہ پڑو, تمہاری جوتیوں میں آوے گا. اور رہ کہہ کے تھوڑا سا روئے. اور پھر حضرت مولانا عمر صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ کچھ کہہ دیجئے. تو مولانا عمر پالنپوری نے فرمایا حضرت کتنے منٹ کتنی دیر؟ فرمایا قاضی صاحب سے پوچھ لو. قاضی صاحب نے کہا 20 منٹ. مولانا عمر پالنپوری صاحب نے, دیکھو نظم سے چلتے ہیں یہ بڑے, یہ نہیں کہ بس اپنی تقریر شروع کر دی جتنی دیر بھی ہو. ایک نظم کے ساتھ سفر ہو رہا ہے, ایک امیر سفر ہے, حالانکہ وہ بڑے ہیں, مگر پھر بھی ان سے پوچھا. انہوں نے 20 منٹ کا وقت دیا تو 20 منٹ انہوں نے بیان کیا. ان کے بیان کے اندر ایک بات یہ تھی کہ یہ حروف مقطعات جو ہے جس کا علم نہیں دیا گیا, اس کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ ایک حرفی بھی ہے جیسے قاف, اور دو حرفی بھی ہے قاہا, تین حرفی بھی ہے الف لام را, چار حرفی بھی ہے الف لام میم را, اور پانچ حرفی بھی ہے حامیم عین سین قاف. فرمایا کہ عربی کے اندر حروف اصلی کے اعتبار سے 5 حرف سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں ہے. ایک حرف کا ہے, دو حرف کا ہے, تین حرف کا ہے, چار حرف کا ہے, پانچ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتا دیا کہ تم سارا علم نہیں رکھتے, ایک حرف پر مشتمل جو کلمہ ہے اس کو تم سب کے سب کلمے نہیں جانتے. ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب تمہیں نہیں آتا. دو حرفی بھی, دو حرفی کلمات بھی سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں جس کا تمہیں مطلب آتا ہو. تو انسان کے غرور علم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ یہ ایک حرفی دو حرفی کلمات ایسے ہیں کہ سب کلمات کو تم نہیں جانتے ہو, کوئی نہ کوئی کلمہ ایسا ہے جسے تم بے خبر ہو. تو یہ مولانا پالنپوری نے اس وقت یہ نقطہ بتایا تھا جب ہم پڑھتے تھے اور حضرت سے بیان ہوتا. وہ مجھے اس وقت یاد آ گیا. الف لام را یہ سہ حرفی کلمہ ہے, حروف مقطعات میں سے ہے. مقطع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو الر نہیں پڑھتے ہیں, الر جیسے الف لام میم پڑھتے ہیں نا, علم نہیں پڑھتے. علم تھا رکائف کے اندر تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں, اور جب یہ الگ ہوتا ہے تو اس کی تختی کی جاتی ہے, قطع کر کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے الف لام را. تو اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. مقطعات جمع کا صیغہ ہے, سارے کلمات مقطعات ہیں. تو اللہ اعلم بمرادہ بذلک, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. حکیم کے معنی استوار کے بھی ہیں, مضبوطی کے بھی ہیں, اور نصیحت اور عبرت کے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو برکت نصیب فرمائے, قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے, اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم سب جمع ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی جیسے ابھی ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں, اس کا درس لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم سب باوضو بیٹھیں گے. بغیر وضو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا قرآن کریم کو. تو علم کے حاصل کرنے کی بنیادی چیز جو ہوتی ہے طہارت ہوتی ہے. ایک طہارت جسمانی ہے, وضو اور غسل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اور ایک طہارت قلبی ہے جو گناہوں سے پاک ہونے پر ہوتی ہے. تو ہم جتنے بھی طلبہ یہاں جمع ہیں, جہاں ہم سبق پڑھنے کے لیے وضو کر کے آئے, آنا چاہیے, سبق کا ادب یہی ہے, اور ترجمے کے لیے تو ضروری ہے, اس کے بغیر آپ قرآن کریم ہاتھ میں بھی نہیں لے سکتے. سب تمام اسباق کے لیے طلبہ کا ادب یہ ہے کہ وہ باوضو, اور زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کر کے بیٹھے. اب اگر گناہوں کی وجہ سے, خیالات فاسدہ کی وجہ سے دماغ بڑا ہوا ہے, یا استادوں کی طرف سے بے ادبی دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, یا اپنی تعلیم کی عظمت نہیں ہے, سمجھتے ہیں بس یہ سند حاصل کرنے کی چیز ہے, اس سے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا, اس سے کوئی ملازمت کر لیں گے کل کو, تو ہماری نیت خراب ہے, وہ بھی گندگی ہے. ہمارے دل میں ادب نہیں ہے, وہ بھی گندگی ہے. استاد کا ادب نہ ہو, درسگاہ کا ادب نہ ہو, ساتھیوں کا ادب نہ ہو, یہ سب ایک غلاظت ہے, گندگی ہے. اور اس کی موجودگی میں دل و دماغ کے اندر علم کی نورانیت نہیں آتی. الفاظ یاد ہو جاتے ہیں اگر یاد کرے, لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے, اس کی جو برکت ہوتی ہے, اس سے انسان محروم رہتا ہے. یہ بات تجربے سے ثابت ہے. یہ کوئی بدعا مقصود نہیں ہے, آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے کہ علم دین خاص طور پر آپ موچی کا کام سیکھ لیں, بے وضو ہو کے سیکھ لیں, کوئی بات, آپ اپنے استاد کو دل میں گالیاں بھی دیتے ہوں, ایک فن ہے, دستکاری ہے, آپ سیکھ جائیں گے. لیکن علم دین استاد کے ادب کے بغیر اور اپنے نصاب کی عظمت کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. اگر آپ ان کتابوں کو بیکار سمجھتے ہیں, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے استاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتے, ان کو اپنا مقتدا نہیں بناتے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے ان سے بولنے میں ان سے اچھے ہوں, اپنے جسمانی اعتبار سے ان سے اچھے ہوں, جس چیز میں آپ اچھے ہیں اس میں اچھے رہیں گے, لیکن علم کے اعتبار سے آپ ان استاد سے مستفید نہیں ہو سکتے. تو جتنی گندگیاں دل میں ہوتی ہیں, جب تک ان سے آدمی پاک و صاف نہ ہو جائے, علم دین اس کا حاصل نہیں ہوتا. بہت سی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ طلبہ مدرسوں میں وقت گزارتے ہیں, لیکن ان کی زندگی کامیابی کی نہیں ہوتی. اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ طہارت نہ ہونا ہے. غلاظت اور گندگی کے ساتھ انہوں نے درسگاہوں میں وقت گزارا ہے, لیکن وہ علم ان کے دل و دماغ پر مرتسم نہیں ہو سکا, اس کی نورانیت ان کے دل و دماغ پر نہیں آ سکی, اس لیے کہ دل دماغ اس قابل ہی نہیں تھے. دماغ میں خناس ہے اپنی بڑائی کا, دماغ میں خناس ہے اپنے مال و دولت کا, دماغ میں کچھ اور کسی قسم کا خناس ہے. استاد کے سامنے اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہے, توازو نہیں ہے, وہ آدمی محروم ہے. یا گناہوں کی غلاظت اور اس کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اور اس کا بڑا ذریعہ آج کل موبائل ہے, تو اس میں انسان کی نظر کی حفاظت نہیں رہتی, اس میں انسان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے, تو پھر حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے اپنے استاد حضرت وقیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. اب یہ ان کے مطلب اور منصب کے لحاظ سے بات ہے, وہ ہمارے آپ کی طرح حافظہ کمزور نہیں تھا, لیکن اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ میرا حافظہ دوسرے بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں کمزور ہے. تب بھی انہوں نے اپنے شاگرد ہونے کے اعتبار سے نصیحت کی کہ تم گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو گے حافظہ بڑھ جائے. اب ہم رات دن گناہوں میں مبتلا رہیں اور پھر یہ سمجھیں گے ہمارا حافظہ بھی اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت یاد رہ جائے, لیکن اصل چیز ہے محفوظ رہنے کی. علم محفوظ نہیں رہتا, زبان پر بھی رہتا ہے کچھ دن, دماغ میں بھی کچھ دن رہتا ہے, عمل میں نہیں آتا. عمل کی جو صلاحیت ہے وہ کمزوری رہتی ہے. اس لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو, اپنے خیالات پاکیزہ رکھو, اپنی نگاہ پاک رکھو, اپنا دل پاک رکھو, پھر انشاءاللہ تعالی اس علم کی جو برکت ہے اور اس کی جو افادیت ہے اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب دامت برکاتہم, آپ کو کچھ نصیحت فرمائیں گے, ان کے حکم پر میں نے بسم اللہ کرا دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نافع اور مبارک فرمائے اور ہمارے علمی سال کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائے.